نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے اور سوال ایسا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور اس لیے آج کی گفتگو کی ابتدا ہم اسی سوال سے کرتے ہیں. جن صاحب نے سوال پوچھا ہے کیا مزار کا جائے مرقد پر ہونا ضروری ہے یا پھر کسی اور جگہ پر فرضی مزار ہو سکتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں کہ کسی بزرگ کا انتقال کہیں پر ہوا لیکن ان کا مزار کسی اور جگہ بن گیا, تو یوں دو ان کے قبریں ہو گئیں. خود جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب قلعے کی دیوار کے پاس آرام فرما رہے ہیں اور یہ جو مزار ہے یہ در حقیقت یہاں خود داتا صاحب کا جسم دفن نہیں ہے. کراچی میں ایک مزار ہے, بہت مشہور ہیں اور بڑے اچھے بزرگ ہیں جناب عبداللہ شاہ قاضی شہید, ان کا مزار بہت بلندی پر بنایا گیا ہے جبکہ ان کی اصل آرام گاہ زمین کی موجودہ سطح سے بھی تقریباً 5 فٹ نیچی ہے, بلکہ اس سے بھی شاید ذرا زیادہ ہوگی. اور وہ جہاں ان کی مزار کا نشان بنایا گیا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے, جبکہ جہاں ہم جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ مزار زمین سے تقریباً 50 یا 60 فٹ بلند ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار اسی جگہ بنایا جائے جہاں وہ بزرگ دفن ہیں. آپ کسی جگہ ایک مزار بنا کے اس پہ فاتحہ خوانی شروع کر دیں تو لوگ وہاں حاضری دینے لگیں گے. یہ برکت اور انوار کی بارش ان بزرگ کی بزرگی اور برکت کے نتیجے میں نہیں ہو رہی ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے. وہ جو انوار نظر آتے ہیں وہاں وہ ان بزرگ کی فزیکل پریزنس یا برکت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ انوار تو اس وجہ سے ہیں, جیسے کسی ایک نشست میں میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں, جگہ پاک صاف رکھی جاتی ہے, وہاں خوشبو ہوتی ہے, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں, رب کو یاد کرتے ہیں. تو جس جگہ بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور اس اہتمام کے ساتھ جس اہتمام سے مزاروں پر ہوتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں. یہ دراصل کلام الہی کا اعجاز ہے کہ وہاں نور کی بارش ہوگی, وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے. تو جب ہم وہاں کھڑے ہیں اور خود ہم بھی کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں, بے شمار اور لوگ وہاں بیٹھے کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں, تو نور کی ایک بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے اس کلام الہی کی برکت سے. رحمت کے فرشتے ہیں جو مسلسل وہاں اتر رہے ہیں. تو اسی لیے جب ہم کسی ایسی پاکیزہ جگہ پر کھڑے ہو کے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم کہیں بھی کسی جگہ بھی کریں گے بیٹھ کے کلام الہی کی تلاوت اس کثرت کے ساتھ اور اس فریکوینسی کے ساتھ. ہر وقت 150 آدمی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, وہاں دوسرے ذکر اذکار کر رہے ہیں, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, تو وہاں نور کی تو بارش ہو جائے گی, وہاں رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے, اور وہاں مانگی گئی کوئی بھی دعا اللہ کے حضور جو ہم درخواست پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اسے قبول فرما لیں گے, جلدی قبول ہو جائے گی. تو یوں وہ جگہ مشہور ہو جائے گی کہ یہاں فلاں صاحب دفن ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ وہیں پر دفن بھی ہوں, سلسلہ چل نکلے گا. اس ضمن میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور ایک واقعے کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے یا 19 سال پہلے اندرون شہر کسی کام سے جانے کی ضرورت پیش آ گئی, رات کو کوئی 11:30 بجے. تو کام ایسا تھا نارملی, اتفاق نہیں ہوتا ایسی جگہوں پر جانے کا. تو میں کسی صاحب کے ساتھ جن کا وہ کام تھا ان کے ساتھ, وہ باریک باریک سی تنگ گلیاں ہیں ان میں وہاں چلا گیا. تو اب ان گلیوں سے واپس نکلنا میرے بس کا نہیں تھا. تو جس جگہ ہم گئے تھے وہ صاحب خانہ, آؤٹ آف کرٹیسی کہ میں گم نہ ہو جاؤں ان گلیوں میں, مجھے دوبارہ چھوڑنے اس بازار کے باہر تک آئے. تو ہم ان گلیوں ہی میں تھے ابھی اور مین بازار میں نہیں پہنچے تھے. تو مجھے محسوس ہوا کہ بالکل میرے سامنے سیدھ میں تھوڑے فاصلے پر کسی صاحب کا مزار ہے جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے. تو جو صاحب مجھے پہنچانے آ رہے تھے مین سرکولر روڈ تک, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہا سب کئی پشتوں سے رہتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا یہاں کسی بڑے بزرگ کا کوئی مزار ہے؟ کہا جی نہیں, ایسا تو نہیں ہے, یہاں مزار تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کمال ہے, ویسے بہت ہی مبارک اور نیک جگہ ہے جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے اس وقت, اور ہے بھی بالکل جدھر کو ہم جا رہے ہیں, بالکل ہمارے سامنے ناک کی سیدھ میں. تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں صاحب, یہاں مزار نہیں ہے کوئی. تو جب ہم گلیوں سے نکل کے مین بازار تک پہنچے, وہاں سے ہمیں رائٹ کو ٹرن لے کے سرکولر روڈ پہ جانا تھا, تو میں گلی سے جو ہی نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں مزار کہہ رہا تھا وہ جگہ تو یہ سامنے جو اکراس دی روڈ جو مکان ہے اس میں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سامنے مکان نظر آ رہا ہے, بڑا سا مکان تھا اور خاصا بڑا دروازہ تھا اس کا, اس میں کیا ہے, مزار نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں صاحب, اس میں مزار تو نہیں, البتہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی روضے کی شبیہ یہاں پڑی ہے, یہ بنائی ہوئی ہے, اور ایک مخصوص سکول آف تھاٹ کے لوگوں نے, تو وہ ہے یہاں اور تو کچھ نہیں. تو دوسری جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں بدھ کے روز اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں لوگ بدھ کے روز آتے ہیں, وینسڈے کو حاضری دیتے ہیں؟ اگر جی بہت رش ہوتا. اب اس کے بعد کا قصہ چھوڑیے, میں بھی وہاں کسی ایک وینسڈے کو میں خود بھی چلا گیا, پھر وہ علیحدہ کہانی ہے جو بیان کرنا جس کا مناسب نہ ہو شاید. اب وہ چونکہ لوگ وہاں آ کے تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی اور فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں, غالباً یہ سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے اس جگہ, تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دے رہی تھیں. تو یہ کلام پاک تو جہاں کہیں بھی ہم پڑھیں گے اور تسلسل سے پڑھیں گے, باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے, تو وہاں یوں ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دیں گی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ صرف نشان بنا دیا جائے کسی صاحب کے دفن ہونے کا اور وہاں پہ لوگوں کی آمدرفت شروع ہو, لوگوں کی فاتح خانی اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہو جائے. وہاں آپ کو نور کی بارش دکھائی دے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مزار جس جگہ ہے اس کے اوپر ہی اس کا نشان بنایا گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہاں صاحب مزار دفن نہیں ہے لیکن مزار ان کا وہاں قائم ہے. ایک اور جو ضروری چیز ہے, میں دعا کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں انسان کے لیے, جن کو میں عام طور پر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے نام سے ریفر کرتا رہتا ہوں. زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں احکامات موجود نہ ہوں. بڑے کلیئر کٹ احکامات ہیں. مختصراً اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لائحہ عمل ہمیں عطا کیا ہے اور ایک راستہ دکھایا ہے کہ ہم کامیابی کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں. رب تعالیٰ جو تعلیم انسان کو دیتا ہے, میرے نزدیک, میرے خیال کے مطابق, وہ یہ ہے کہ پہلے انسان عملی کوشش کرے, محنت کر لے, اور محنت کر چکنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے, عرض کرے اللہ کے حضور کے, یا باری تعالیٰ میرے اندر جتنی سکت تھی اور جو عقل اور شعور تھا, جو قابلیت تو نے مجھے عطا فرمائی تھی, میں نے اسے 100% میں اسے بروئے کار لایا ہوں اور اپنی کسی پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب اس کوشش کے بعد تیرے حضور میری درخواست کی ہے کہ تو اس کوشش کو قبول فرما لے اور مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ یہ لائحہ عمل دیا ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے عقائد اور ہمارے یقین اور ہماری کنسیپٹس دوسرے معاملات کے بارے میں بگڑے اور انفلوئنس ہو گئے مختلف کلچرل ویلیوز سے, سوسائٹی کے چلن سے, رسم و رواج سے, اسی طرح انسانی فطرت میں جو سستی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ شاید ہم پر غالب آیا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور جس طرح سے پہلے ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اللہ کے حضور کامیابی کے لیے دعا کریں, ہم دعا کو پہلے لے آئے ہیں. ہم پہلے کام کے لیے دعا کراتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم محسوس کریں کہ اب تھوڑی سی کوشش کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تو پھر ہم کوئی عملی کوشش کرنے کو آمادہ ہو جائیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات میں ہم مشکل کا شکار ہی رہتے ہیں اور پھر گلے شکے ہمیں پیدا ہونے لگتے ہیں. اور اسی کا فائدہ کچھ لوگ لیتے ہیں اور ہمیں وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے جادو کیا ہے کہ ہمیں ناکامی ہو, ہم پر تعویذ کیے ہیں کہ ہم ناکام رہیں, یا ہمارے کاموں میں بندش کسی نے کر دی ہے. ये भी एक अजीब सूरत हाल होती है। बहसियत मुसलमान के हम बड़े पुरजोर अल्फाज में कहते हैं कि साहब रब ताला कादर मुतलिक है, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, किसी में मजाल नहीं कि उसके सामने किसी किस्म की कोई सिफारिश कर सके, और किसी की मजाल नहीं कि जो चीज़ वो देना चाहे उसे रोक ले, और किसी की मजाल नहीं कि जो चीज़ वो न देना चाहे वो हासिल कर ले। ये हम पुरजोर अल्फाज में कहते हैं और बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, ऐसा ही है। लेकिन अमली तौर पर हम सभी ये शिकायत करते नजर आते हैं कि साहब मेरे तो दुश्मनों ने मुझ पे जादू के जरिए बंदिश लगा दी, रिस्क मेरा बांध दिया, तावीज़ों के जरिए मेरे काम होने से बांध दिए हैं कि मेरा काम ही ना कोई हो, मेरे बच्चों के रिश्ते बांध दिए हैं कि रिश्ता ना होने पाए। अब जब हम जुबान से ये कह रहे हैं कि रब कादर मुतलिक है और रब ताला अपनी मर्जी का खुद मालिक है, कोई उसे किसी के हक में या उसके खिलाफ सिफारिश नहीं कर सकता, किसी आदमी की मजाल नहीं कि अगर वो देना चाहे तो उसे रोक दे या जो चीज न वो देना चाहे उसे हासिल कर ले, तो अगर ये सब सच है जो हम जुबान से कहते हैं तो साहब फिर हम ये बात क्यों कहते हैं कि किसी ने इसको बांध दिया? क्योंकि अगर रब ताला कोई चीज देना चाह रहा है तो कोई अगर उसे रोक दे तो फिर तो वो सब बात गलत हो जाती जो हम जुबान से कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इन ए वे इनडायरेक्टली ऐसा कहना शिर्क है और ऐसा समझना भी शिर्क है। रब ताला ने तो बड़ा क्लियर अल्फाज में कुरान में इस मसले को वाज़े कर दिया ये कह के कि कोई शख्स किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर मैं फायदा न देना चाहूं, और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर मैं उसे नुकसान न देना चाहूं। ये बड़ा क्लियर कट उसने फैसला कर दिया। हमारा ईमान है कि कुरान कलाम इलाही है और कुरान का एक एक हर्फ जो उसमें दर्ज है वो सच है, तो फिर हम ये क्या समझते हैं और क्यों दौड़े फिरते हैं हम दुआ करने वालों की तरफ, अमलियात वालों की तरफ और लोटा फेरने वालों की तरफ? मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो इस किस्म के ख्यालात जहन में लाए या अपने जुबान पर ऐसे अल्फाज लाए। अगर हम जो कुछ जुबान से कहते हैं सच्चे दिल से उस पर यकीन रखते हों तो यकीन कीजिए कि हम में से किसी को किसी दुआ करने वाले के पास और किसी अमलियात वाले के पास किसी फाल निकालने के बाद पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा बहुत सा वक्त और पैसा बच जाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कुरान पाक का बेशक हम एक हरफ सीखें लेकिन अगर साल भर में एक लफ्ज सीखते हैं कुरान पाक का तो उस पर सिद्क दिल से अमल कर लें, वो कहीं बेहतर है इस बात से कि हम कुरान पाक हिफ्ज करें और तोते की तरह रटते चले जाएं। तो अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी के चलन से जाहिर होना चाहिए कि हम अमली तौर पर भी यकीन रखते हैं उसमें। इसी तरह हम दुआ कराने वालों के पास जाते हैं ये शिकायत लेकर कि साहब मेरा बच्चा बहुत बदतमीज़ है, दुआ कर दीजिए तमीज़ वाला हो जाए, मेरा बच्चा तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, पढ़ता नहीं। अल्लाह ताला ने तो बच्चे को कोरी फितरत के साथ पैदा किया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपको एक कोरा कागज दिया जाए, बिल्कुल सादा साफ सुथरा सफेद कागज, ये आप पर मुनहसर है कि उस सफेद कागज पर जिस पर कोई तहरीर पहले से मौजूद नहीं है, कोरा है, उस कागज पर आप कुरानी आयात लिखें, अकवाल जरीन लिखें या नाजेब अल्फाज लिखें, उसमें कागज का कोई कसूर नहीं है। तो बच्चा जो अल्लाह ने अता फरमाया हमें, वो तो फितरत के लिहाज से बिल्कुल न्यूट्रल था, सादा था। जैसी हम उसकी तरबियत कर देंगे वैसे उसके रवैये होंगे। तो जिस तरह से हमने लापरवाही और कोताही बरत के उस बच्चे की तरबियत दुरुस्त नहीं की, उसी तरह से हम मेहनत करके उस तरबियत को फिर हम दुरुस्त भी कर सकते हैं। और रब ताला ने इसीलिए वो एक राह दिखाई कि मां बाप पर जो बच्चे का हक है वो ये रखा कि मां बाप अपने वसाइल के मुताबिक अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम और तरबियत से नवाज दें। तो वो फर्ज हमारा है, हम पर फर्ज है ही बात अल्लाह की जानिब से कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें, अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में तालीम और बेहतरीन अंदाज में उनकी तरबियत। तो जैसी तरबियत की जाएगी उस बच्चे की, वो वैसे ही रवैया आपको शो कर देगा जिंदगी में। तो बजाय इसके कि हम अपनी एक कोताही को मेहनत और समझ के साथ ठीक करें, हम इसके बरक्स दुआ कराने वालों के पास चले जाते हैं, अमलियात वालों के पास जाते हैं, तावीज़ लाते हैं, बच्चे के गले में डालते हैं, उसको घोल कर पिला देते हैं। मैं ये समझता हूं कि बहसियत मुसलमान के, जबकि हमारा ईमान रब ताला पर बड़ा पुख्ता है और हम समझते हैं कि रब हमारी वालदा से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है और वो हमारी दुआएं सुनता भी है, हमारी मदद भी करता है, हमारी बिगड़ी भी संवारता है, और वो हम सबका रब है, हम सबकी सुनता है वो। तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान की तौहीन है कि वो इस तरह की मामलात में अमलियात वालों के पास जाएं। अल्लाह ताला को तो वो लोग पसंद हैं जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त कमर कस के रखते हैं और अमली जद्दोजहद के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं, मुजाहिदों के से अंदाज में अमली जद्दोजहद करते हैं। हम पर वो दौर गुजरा है जो हमारे दुश्मन भी उसे गोल्डन एज कहते हैं, सुनहरी दौर उसको हमारा दुश्मन भी मानता है, जो मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हो सकते हैं उनको भी इससे इनकार नहीं कि वो दौर हमारा वाकई सुनहरी दौर था। वो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, और ये वो वक्त था जब हम 220 मरबा मील इलाका रोजाना अपने सल्तनत में शामिल कर रहे थे, आधा फ्रांस हमारे कब्जे में आया था, रोमियों को हमने उनका गरूर तोड़ दिया था, ईरानी तहजीब हमने खत्म कर दी थी। तो क्या हम ये समझते हैं कि ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ तावीज़ों, वजीफों और तस्बीहात के जोर पर किया था, या उस दौर में जो मुजाहिद थे क्या वो मुजाहिदीन वजीफे पढ़ पढ़ के एडवांस किए जा रहे थे दुश्मन के इलाके में, या उनकी अमली जद्दोजहद के नतीजे में ये सब हुआ था। हम लोग माली मुश्किलात से घबरा के, दुनियावी मुश्किलात से घबरा के दुआ करने वालों के पीछे दौड़ते हैं, अमलियात वालों के पास जाते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं। कभी अगर हम नजर दौड़ा लें इस बात पर صحابہ کرام نے جو غربت دیکھی ہے کیا ہم پر غربت اس سے زیادہ ہے؟ جو زندگی کی ہارڈ شپس صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں کیا ہماری زندگی کی ہارڈ شپس اس سے زیادہ ہیں؟ ہم کسی ایک صحابی کا نام نہیں لے سکتے جنہوں نے دنیاوی مصائب سے تنگ آ کے غربت سے تنگ آ کے تو تعویذوں کا سہارا لیا ہو, وظائف کا سہارا لیا ہو. ہاں انہوں نے وظائف پڑھے ہیں لیکن کس انداز میں؟ ذکر الہی کے طور پہ, کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں گے ہمارے لیے, رب کا ذکر کریں ہر ہر طریقے اور ہر بہانے سے. وہ ذکر الہی کے لیے تو تسبیحات پڑھی گئی ہیں, رضا الہی حاصل کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی گئی ہیں, اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی گئی ہیں, صحابہ نے پڑھی ہیں. لیکن کسی صحابی نے زندگی کی ہارڈ شپس اور زندگی کی مالی مشکلات سے تنگ آ کے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کبھی وظائف نہیں پڑھے. تو ہم مسلمان یہ کس قصے میں پڑ گئے کہ ہم نے اپنے ہر مسئلے کا حل اور پھر ان چیزوں کا بھی حل جو مسئلے نہیں ہیں ہمارے, ان کا بھی حل صرف اور صرف وظائف اور عملیات میں ڈھونڈا. اگر ہمیں روشنی لینا ہے تو ہمارے لیے بہترین لائٹ ہاؤس صحابہ اکرام ہیں, اولیاء اکرام ہیں, اور تو اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ ہمارے لیے لائٹ ہاؤس ہے. ہم لوگوں کو یہ گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو ایک لمبے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ نماز کے بعد جو دعا ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے, تو دعا جو ہے ہم کرتے ہیں اور وہ قبول ہونی چاہیے. اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ تو پتھر کا لکیر ہے, اس میں تو شک کا ایک شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ساری رات رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں, بہت عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں. لیکن کیا کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کوئی دنیاوی چیز مانگی یا زندگی کی آسانیوں کے لیے دعا مانگی یا مالی مشکلات دور ہو جانے کی دعا مانگی؟ ہم کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتے, لیکن دعائیں بہت مانگی رب تعالیٰ سے. تو پھر یہ کیوں کہ ہماری تمام عبادات کے بعد جو دعائیں ہیں وہ رہتی ہی محدود ہیں ہماری دنیاوی ضروریات کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں مانگتے تھے, گڑ گڑا کے مانگتے تھے. جس سے نجات کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں بڑی کثرت سے مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھ کو قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا, اور ہم اسی سے نجات کے لیے زیادہ دعا مانگتے ہیں. یہ دیکھیے عجیب چیز ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ مجھے قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا, اور ہم اس سے نجات کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. تو اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں مانگیں تو وہ بھی تو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, رب تعالیٰ سے ہم اس کے عذاب سے پناہ مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں شیطان کے خلاف, اللہ سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں جنرل طور پہ, اللہ سے ہم اس کا رحم مانگ سکتے ہیں, اللہ سے ہم اس کی رحمتیں مانگ سکتے ہیں, اللہ سے ہم اس کی دوستی مانگ سکتے ہیں, اللہ سے ہم اس کا قرب مانگ سکتے ہیں, اور اگر کہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے تو رب تعالیٰ سے خود اس کی ذات ہم مانگ سکتے ہیں کہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے. تو یہ سب مانگنا ہی تو ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے, تو ہم یہ سب کچھ اس سے مانگ کے اسے خوش کر لیتے ہیں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہر وقت یہ کہا جائے کہ سب یا اللہ مجھے دنیا بھر کی تمام دولت عطا فرما دے, یا اللہ مجھ کو پریمیئر شپ کی کرسی عطا فرما دے. تو ہم یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں. یہ اور یہ دعا کرانے کے لیے آپ کو کسی صاحب دعا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عملیات والے صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. رب ہم سب کا ہے, وہ ہم سب کی سنتا ہے, اور اس کی عظمت اور اس کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں, وہ ان کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, وہ ان کی بھی سنتا ہے جو میری طرح اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اور وہ اپنے نیک بندوں کی بھی سنتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. تو پھر ہم یہ کیوں دوڑے چلے جاتے ہیں کہ صاحب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں اور جا کے دعا کراؤں کہ میرا بیٹا تعلیم کی طرف توجہ دے دے. اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے کہ میں اس کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دوں اور اسے سیدھی راہ کی طرف لگاؤں, تو میں اپنے فرائض سے روگردانی کر کے ان سے منہ موڑ کے میں دعا کرا رہا ہوں. تو ایک جرم تو یہ کیا کہ میں نے اپنا فرض پورا نہ کیا جو اللہ نے مجھ پہ عائد کیا ہے اولاد کے حوالے سے, اور دوسرا جرم یہ کر رہا ہوں کہ اس غفلت کی نہ صرف پردہ پوشی کروا رہا ہوں بلکہ اس کو کمپنسیٹ بھی دعا سے کرانے کا قصہ کر رہا ہوں. تو یہ تو دوبارہ جرم کر رہا ہوں. ہم کئی کئی گھنٹے دعا کرانے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں. یہ توہین ہے مسلمان کی. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہ کریں جو اس نے ہم پر فرض عائد کیا ہے, ہم وہ فرض نبھائیں پوری طرح اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے اس کی مدد مانگ لیں کہ یا اللہ تو اس کوشش اور محنت میں برکت دے دے اور اسے تو قبول فرما اور ہمارے بچوں کو تو نیک اور قابل کر دے ایسا بچہ بنا دے جو مسلمان امہ تیرے محبوب کی امت کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. یہ دعا کیوں نہ مانگیں اپنے رب سے ہم, لیکن پہلے اپنا فرض پورا کر کے. اگر میرے الفاظ سخت ہو گئے ہوں اور کسی کا دل دکھ گیا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کسی کا دل دکھانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہوتا, لیکن کم علمی اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے اکثر اوقات کوتاہی ہو جاتی اور میری زبان سے سخت الفاظ نکلتے ہیں, تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ سمجھ کے معاف فرما دیجئے گا کہ میری لا علمی ہی کہوں گا, اس کی باعث میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں, ویکیبلری بڑی مختصر ہے میری, تو میں مناسب الفاظ نہیں چن پاتا کہ آپ کے ساتھ گفتگو میں کچھ ڈیسنٹ الفاظ استعمال کر سکوں. اگر اس ضمن میں کسی کے پاس کوئی سوال مجھے فرما دیں.
شاہ صاحب, آج اپنے انوار الہی کی برکات کے بارے میں فرمایا ہے, تو مجھے اجازت ہے کہ اگر اس کو میں کہیں کوٹ کروں آپ کی ریفرنس سے؟
صاحب, جو کچھ میں یہاں آپ سے گفتگو کرتا ہوں میری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ آپ بے شک اپنے ہی حوالے سے اسے اپنے الفاظ اپنی گفتگو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
شکریہ آپ کا. تو شرک کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت دقیق قسم کی اپنے اقوال ذریعے سے بیان کرتے ہیں, اور میں وہ کوٹ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ شرک کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھپ آدھی رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پر چل رہی ہو. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے
صاحب؟ کمال ہے کہ سورج کی کرن کے بارے میں آپ ایک تنکے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سورج کی کرن کی روشنی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اپنی قربانی اور شریعت کی سمجھ اور ادراک کے سلسلے میں مشہور ہیں, اسی طرح جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم کے لیے مشہور ہیں. جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک بار ایک چیز پڑھنے کو ملی, وہ ہمیں بھی روشنی عطا کر دے گی یہ بات کہ دمشق کے ایک نئے گورنر آئے جو خود بڑے صاحب علم تھے, تو ان کے مصاحبین میں سے کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بڑا شہرہ ہے کہ اس دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے ان کے علم کے بارے میں؟ تو ان صاحب نے فرمایا, گورنر نے, کہ ابھی امتحان لے لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صاحب علم ہیں. تو انہوں نے ایک قاصد کو بلایا اور خاصے نازیبا قسم کے الزامات لگائے حضرت امام حسن پر اور نازیبا الفاظ استعمال کیے, اور قاصد سے کہا کہ بالکل یہی الفاظ جا کے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں بیٹھے ہوں تو با آواز بلند उनके सामने दोहराना कि मैंने ये कहा है उनको। तो कासिद हस्बे हुक्म मदीना चला गया। जब वहां पहुंचा और देखा कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु महफिल सजाए हुए हैं और आपके साथी दोस्त वहां बैठे हैं, तो उसने जाके हस्बे हुक्म बाआवाज़े बुलंद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया कि हजरत आपके लिए मैं गवर्नर का पैगाम लाया हूं। तो आपने फरमाया कि बोलो, तो उसने वो अल्फाज दोहरा दिए जो ज्यादा खुशगवार नहीं थे। तो साथ ही अर्ज किया कि हजरत गवर्नर ने आपके लिए फौरी जवाब के लिए दरखास्त की है कि इसका जवाब फिलफौर दे दीजिए। तो उस अनप्लेजेंट मैसेज के जवाब में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाके गवर्नर से मेरा इतना सा पैगाम दे दो कि जो अल्फाज तुमने मेरे बारे में इस पैगाम में इस्तेमाल किए हैं अगर वो सच हैं तो अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, और अगर वो गलत हैं तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो कासिद ने जाके जब वो गवर्नर को मैसेज वापस दिया कि ये पैगाम दिया है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पैगाम के जवाब में, तो गवर्नर ने कहा कि खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आज के दौर के सबसे बड़े साहिब इल्म हैं। तो जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म में ये मकाम रहा, तो आपकी फरमाई हुई बात और शिर्क की वजाहत, मुझ जैसा इंसान जो उम्मीय मुतलिक है और जहालत की इंतहा गहराइयों में उतरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं अथाह गहराइयों में है, वो उस पर क्या ख्याल जाहिर कर सकता है। तो मैं तो जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों की पांव की खाक के बराबर भी नहीं। तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बुलंद हैं, उनके अल्फाज पर मैं कमेंट कहां से कर सकता हूं। लेकिन बहरहाल जो आपने फरमाया, जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया है उसके अल्फाज बता रहे हैं किसके जुबान से अदा हुए हैं। ये जो तशबीह उन्होंने दी है ये आम आदमी के बस की नहीं है, इसके लिए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इल्म चाहिए होगा।